الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أساتذة الكرام والمعزز حاضرين، میرے ذہن میں، میرے دل میں دور دور تک یہ تصور بھی نہیں تھا کہ اس مجلس میں مجھے گفتگو کا موقع دیا جاوے گا. رات حضرت محترم صاحب کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ میرا بیان ذکر کے بعد کچھ ہو جاوے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، مجھے بیان کرنے کی ویسی خاص عادت بھی نہیں ہے. میں نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے نسبت سے جو باتیں میں پیش کر سکوں وہ میرے ذہن میں بھی نہیں ہے. اس وجہ سے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات ہیں جس کو ہمارے حضرت شاہ حکیم اختر صاحب دامن برکات معالیہ نے ہمیں بتلایا ہے، وہی تعلیمات میں یہاں حضرت کے سامنے پیش کروں. ان تعلیمات میں سے حضرت نے ہمیں تعلیم دی ہے، پانچ اعمال کی تعلیم دی ہے. یہ پانچ اعمال پر انسان کر گزرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانچ اعمال کی وجہ سے انہیں دین کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے گا. یہ پانچ اعمال کل دین تو نہیں ہے، لیکن دین کے اندر عمل کرنے کا جذبات ان پانچ اعمال کا ذریعہ ہوگا. حضرت نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس پانچ اعمال کی تعلیم ہمیں دی ہے اور کتابیں بھی اس بارے میں شائع کی ہے، اور ہمارے احباب نے بھی برما میں اس کا خوب ترجمہ کیا ہے اور اشاعت کی ہے اور لوگوں تک یہ بات پہنچایا ہے. لوگوں کو اہتمام کے ساتھ اس پانچ باتوں کی تعلیم بھی دی ہے. میرے محترم حضرات، مجھے عرض کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت والا کے طفیل میں ہمیں جو دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. حضرت والا کی نسبت ہی حاصل ہو جانا ہی ہماری بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. برمن حضرت والا تشریف لے آئے، اس سے پہلے یہ ذوق نہیں تھا، اس سے پہلے تزکیہ کا کوئی نظام نہیں تھا. حضرت والا وہاں تشریف لانے کے بعد وہاں نظام بنا. الحمدللہ حضرت والا کے توجہ اور یہاں کے حضرت اقابل کے توجہ کی وجہ سے وہاں پر 31 مجلسیں قائم ہوئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجالس کے اندر حضرت والا ہی کی کتاب کی تعلیم پڑھ کر سنائی جاتی ہے اور اس کو برمی میں ترجمہ کیا جاتا ہے. لوگ اس سے بہت زیادہ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور بہت متاثر بھی ہو رہے ہیں، اور لوگ دن بدن اس کے متعلق، تزکیہ کے متعلق لوگوں کو علم بھی ہو رہا ہے. اس سے پہلے ہمارے یہاں تزکیہ کے متعلق کوئی توجہ نہیں ہے. تزکیہ اور تصوف کے متعلق لوگوں کے ذہنوں کے اندر مختلف خیالات ہیں اور مختلف غلط فہمیاں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت والا کے طفیل سے بہت سارے لوگوں سے یہ غلط فہمیاں کو دور بھی کر دیا ہے. لوگ اب سمجھ رہے ہیں کہ تزکیہ اور تصوف سنت کا دوسرا نام ہے، پہلے کوئی دوسرا اور سمجھتے تھے. تزکیہ تصوف جس کی وجہ سے آدمی ذکر کرنا میں مشغول ہو جاوے اور دوسرے اور چیزوں میں لگ جاوے، دین کا اہتمام نہ ہو، سنت کا اہتمام نہ ہو، قرآن و حدیث کا اہتمام نہ ہو. عام طور پر ہمارے ذہنوں میں، ہمارے ملک میں یہ بات پھیلی ہوئی تھی. لوگوں کے کچھ ایسے اعمال بھی ہیں، ہمارے یہاں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن لوگوں نے ان باتوں کو پھیلانے کی وجہ سے غلط فہمیاں لوگوں کے ذہن میں پھیل گئی ہے. لیکن حضرت والا دامن برکات عالیہ کا تشریف آوری اور وہاں لوگوں کو اس بات کی طرف کھول کر بیان کیا اور سنت کی اہمیت کو بیان کیا, جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر جو شکوک و شبہات تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آہستہ آہستہ دور فرماتا رہا. خیر میرے محترم بزرگوں دوستو, حضرت والا نے ہمیں تعلیم دی ہے, پانچ باتوں کی تعلیم دی ہے. میں نے شروع میں یہ عرض کیا بھی تھا کہ بھائی یہ پانچ باتیں کل دین تو نہیں ہے, لیکن ان پانچ باتوں پر غور کیجئے, ان پانچ باتوں پر توجہ دیجئے, ان پانچ باتوں پر غور کرنے کی وجہ سے آپ خود احساس کریں گے کہ بھائی یہ ایسی باتیں ہیں, اگر ہم ان کے اوپر توجہ کے ساتھ عمل کریں تو دین کے دوسرے اعمال, دوسرے شعبے ہمارے اندر زندہ ہوتے چلے جائیں گے اور دوسرے شعبے پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا. ان پانچ باتوں میں سے سب سے پہلی بات تعلیم تفسیر قرآن کی بات ہے. حضرت والدہ برکات عالیہ نے یہ بیان فرمایا کہ بہت اہم چیز ہے, لوگوں کے اندر عام طور پر اس کے بارے میں غفلت ہے, لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن کو ترتیل کے ساتھ, تجوید کے ساتھ پڑھنے کا لوگوں میں اہتمام نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عمر ان کی بہت بڑھ چکی ہے, اس کے باوجود قرآن کریم کو یہاں پر بھی ہمارے برما کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عمر کی زیادتی کے باوجود قرآن کریم کی تلاوت صحیح طریقہ سے نہیں کر سکتے. بچے آج کل الحمدللہ وہاں پر مکاتب کے سلسلہ کے وجہ سے بچوں کے اندر قرآن کریم کے تصحیح کا جذبہ پیدا ہوا. قرآن کریم کے تصحیح بچوں کے اندر عام طور پر اس طرح یہ تصحیح ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے بڑے بھی تعجب سے دیکھتے ہیں, بڑے بھی تعجب سے سنتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کو اس طرح پڑھا کرتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں دوستو, حضرت والا نے اس کی یہ تعلیم دی ہے کہ قرآن کریم کی تصحیح کیا جاوے, الفاظ قرآن کا اہتمام کیا جاوے, قرآن کریم کے تجاوید کے جو تجویدیں ہیں ان کا اہتمام کیا جاوے. میرے محترم بھائیوں, یہ بات تو آپ کے ذہن میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن کو نازل فرمایا ہے, اسی طرح قرآن کے پڑھنے کے طریقہ کو بھی نازل فرمایا ہے. اسی طرح قرآن ہمیں عربی زبان جاننے والے وہ پڑھنا چاہے, وہ اپنے اپنے طریقہ سے پڑھنا چاہے تو پڑھنا غلط ہوگا, بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تعلیم کے لیے اشخاص متعین فرما دیے ہیں اور صحابہ کو حکم دیا ہے ان حضرات سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں. حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے, خلفائے راشدین ہیں. اسی طرح حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ, چند حضرات کے نام کو متعین کر فرما دیا کہ انہی لوگوں سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کیا جاوے. تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح نازل فرمایا ہے, اسی طرح قرآن کریم کے پڑھنے کے طریقہ کو بھی نازل فرمایا ہے. اسی طریقہ کے مطابق آدمی ادا کرے, اسی طریقہ کے مطابق آدمی پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ثواب بھی ملے گا. مجھے یاد پڑتا ہے حضرت شاہ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ کہ جو ہے کسی مرفوع میں نے پڑھا, جس کے اندر یہ بیان فرمایا کہ جو جتنے بھی ثواب ہے یہ ثواب کا دار و مدار تصحیح قرآن کے اوپر ہے. صرف قرآن پڑھ لینا یہ ثواب کو ملنے کے ثواب ملنا نہیں ہے, بلکہ قرآن کو صحیح طریقہ سے تلاوت کرے تو اس تلاوت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا. اس تلاوت کی وجہ سے جیسا کہ حدیث کے اندر مضمون آتا ہے, قلب کو تزکیہ فرمائے گا, قلب کے اندر نور پیدا ہوگا اور قلب کے اندر جرا پیدا ہوگی, جس کی وجہ سے اعمال کے کرنے میں آسانیاں ہوگی, اعمال کے کرنے میں ان کو توفیق ہوگی. پہلا قرآن کریم کے متعلق حضرت والا نے یہی تعلیم دیا ہے, کم سے کم روزانہ آدھا گھنٹہ اگر کوئی آدمی اس کے پابندی کر لے, کوئی مجوید کے بعد کوئی تجوید جاننے والے کے بعد آدھا گھنٹہ بھی اگر وقت لگا لے, دو مہینہ نہیں گزرے گا انشاءاللہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ, تجوید کے ساتھ وہ پڑھ سکے گا. تھوڑا وقت لگانا ہوگا, مسلسل وقت لگانا ہوگا. حضرت والا نے اس کے بڑی اہمیت کے ساتھ تعلیم دی ہے. اور یہ بات ظاہر ہے کہ قرآن کریم ہمارا عقیدہ کے مطابق اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کے پڑھنے میں جو جو فوائد ہیں وہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے ذہن میں وہ فوائد آ بھی نہیں سکتے ہیں، بے انتہا فوائد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں۔ بہرحال میرے محترم بزرگ دوستو، ایک بات حضرت والا نے اس کی تعلیم دی ہے، دوسری بات حضرت والا نے اس کی تعلیم دی ہے کہ مردوں کے چہروں کے اوپر داڑھی کا ہونا یہ واجب کے درجہ میں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عمل ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف تینوں طرف سے سامنے کی طرف سے بھی دونوں دائیں اور بائیں دونوں طرف ایک مشت جو ہے داڑھی رکھنے کا حکم فرمایا ہے، اور ایک چاول کے دانے کے برابر بھی اگر وہ کم ہو تو وہ داڑھی کاٹنے والوں میں شمار ہوگا۔ داڑھی کی بڑی اہمیت ہے اور یہ شعائر اسلام میں سے بھی ہے۔ داڑھی کو دیکھ کر انسان پہچان لیتا ہے کہ یہ دین اسلام کے مدعی دین اسلام کے جو ہے قائل ہے، دین اسلام میں چلنے والا شخص یہ ہے۔ اور داڑھی کی وجہ سے میرے محترم بزرگ اور دوستو، بہت سارے بیماریوں سے بھی آدمی بچ جاتا ہے، بہت سارے گناہوں سے بھی آدمی اسی داڑھی کی وجہ سے بچ جاتا ہے۔ یہی داڑھی ان کو جو ہے گناہوں سے روکنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس داڑھی کے متعلق عام طور پر لوگوں کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی ہے، یہ تو سنت تو ہے، اگر نہ رکھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہمارے حضرت نے یہ بیان فرمایا یہ سنت نہیں ہے، یہ واجب کے درجہ میں ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، حضرت والا کی یہ ایک تعلیم ہے۔ اسی طرح حضرت والا دامت برکات العالیہ نے ہمیں اس کی بھی تعلیم دی ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ جب وہ ازار پہنے، اوپر سے آنے والے جو بھی لباس ہو اس کا لباس ٹخنا کے نیچے نہ ہو۔ اس کے بارے میں حدیثوں میں بڑی بڑی وعیدیں آئی ہیں، لوگ اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے ہیں، لوگ اس کا اہتمام بھی نہیں کرتے ہیں۔ ٹخنے کے نیچے کسی کا شلوار ہے، چکھنے کے نیچے کسی کا جبہ ہے، چکھنے کے نیچے کسی کی لنگی ہے، چکھنے کے نیچے کوئی اور، اس طرح جو ہے نیچے سے آنے والے چیزوں کے متعلق بات نہیں ہے۔ موزہ آپ حضرت والا بطور مذاق کے فرمایا کرتے ہیں، اگر گھٹنا تک ہو سب بھی پہن لیا کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اوپر سے آنے والے جو لباس ہے عام طور پر اس کا ہم خیال نہیں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے حدیث کے اندر ایک وعید آئی ہے، سخت وعید، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیامت کے دن اس آدمی کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ تین شخصوں کے متعلق کہا گیا ہے، ان تین شخصوں میں سے المسبل کا لفظ بھی آتا ہے کہ ازار اپنے تخنہ کے نیچے ازار پہننے والا، ان کے متعلق یہ بات آئی ہے۔ اسی طرح حدیث کے اندر بخاری کے حدیث ہے جس کے اندر یہی بیان کیا کہ ماں صلی اللہ علیہ وسلم من النار فی النار، دونوں لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی وہ جہنم کا حصہ ہے، اتنی سخت وعید ہے۔ ان کے باوجود عام طور پر مسلمانوں میں غیر قوموں کے نقالی کی وجہ سے ہمارے اندر، ہمارے اس کے بارے میں یہ ہم ایک اس طرح عزت کی چیز سمجھتے ہیں، غیر قوموں کے نقالی کی وجہ سے ہم اس کا بھی خیال کریں۔ اسی طرح حضرت والا دامت برکات العالیہ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے، چوتھی بار یہ بیان کیا حضور حضرت دامت برکات العالیہ نے کہ نظروں کی حفاظت کیا جاوے۔ نظروں کی حفاظت بہت اہم چیز ہے، نظروں کی حفاظت کے متعلق قرآن کریم کے اندر بھی سخت وعید ہے، اور قرآن کریم میں بھی اس کے بارے میں تذکرہ ہے۔ آپ قرآن کریم مطالعہ کریں تو آپ معلوم ہوگا کہ بہت سارے ایسے احکامات ہیں جو صرف ایک صیغہ سے، مذکر کا بھی اس کے اندر خطاب ہے، مؤنث کو بھی اس میں خطاب ہے، لیکن قرآن کریم نے پردہ کے متعلق جو احکامات، حجاب کے متعلق جو احکامات، خرد بصر کے متعلق جو احکامات نازل فرما، ان میں مردوں کے متعلق الگ ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، عورتوں کے متعلق الگ بیان کیا ہے، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ مطلب یہ کہنے کا ہے، اگر انسان اپنی نظروں کی حفاظت نہ کرے تو اس جذبے کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے بہت دور تک ان کے فرضوں پر اثر ہوگا, ان کے شرمگاہوں پر اثر ہوگا, جس کی وجہ سے نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے. آدمی نظر کی حفاظت یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, یہ آدمی اس کی حفاظت کرے. اگر حفاظت نہ کرے تو شیطان کے جہاں تیر لگے گا وہ نہیں بچ سکے گا, وہ اس تیر کی وجہ سے نقصان اٹھا کر رہے گا. اس وجہ سے والا دامت بکر عالیہ نے فرمایا ہے کہ بھائی نظروں کی حفاظت بہت ضروری چیز ہے. پانچویں چیز حضرت دام برکات وان نے فرمایا ہے کہ دل کی حفاظت کیا جاوے. نظروں کی حفاظت کے ساتھ دل کی حفاظت بہت ضروری چیز ہے. انسان کے دل اگر محفوظ رہے گناہوں سے, گندگیوں سے دل محفوظ رہے, تو اس گندگی کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تجلی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ان کے دل کے اندر آئے گا, اور اس نور کی وجہ سے ان کے بدن سے اعمال خیر کے نکلتے رہیں گے. اس وجہ سے دل کی حفاظت بہت ضروری چیز ہے. حضرت والا دام برکات عالیہ نے یہ بھی بیان فرمایا, دل جو ہے ملک کا جو ہے دار حکومت ہے, اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. ان کی جتنی بھی سرحدیں ہیں ان تمام سرحدوں کی حفاظت کیا جاوے. یہ دستور دنیا کے اندر بھی جہاں کہیں ملک جو ہے اپنے دار حکومت کو بچانا چاہے, سرحدوں کے اندر بڑی پابندیاں ہوتی ہیں, بڑی سختیاں ہوتی ہیں, ہر اہلِ غیروں کو وہاں سے داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے, بڑی تحقیق کے بعد داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے. اسی طرح حضرت والا دامت برکات عالیہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے دل کے جو سرحد ہے وہ آنکھ ہے, اسی طرح دل کے سرحد کان ہے, اسی طرح دل کے سرحد زبان ہے. ان چیزوں کے بڑی سختی کے ساتھ حفاظت کیا جاوے. ان چیزوں کے نقصانات مستقل احادیث کے اندر موجود ہے. نظر کے متعلق بھی وعیدیں, زبان کے متعلق بھی وعیدیں, کان کے متعلق بھی وعیدیں, ان کی تفصیل آپ حضرت کو معلوم ہے ہی ہے. اس وجہ سے میرے محترم بزرگ دوستو, یاد دہانی کے طور پر میں یہ عرض کروں کہ دل کی حفاظت کرنے کے لیے, اپنی دار حکومت کو حفاظت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی سرحدوں کی حفاظت بہت سختی کے ساتھ کرے. سختی کے ساتھ جہاں سرحدوں کی حفاظت ہوگی تو انشاءاللہ دل محفوظ رہے گا. جب دل محفوظ رہے گا تو بدن کے جتنے اعمال ہوں گے وہ خیر ہی خیر ہوں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے اور ہمیں یہ بتلایا ہے, بدن کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان تمام اعضاء کے دار و مدار دل پر ہے. اعضاء سے نکلنے والے جتنے بھی افعال ہیں, جتنے بھی کام ہے, اس کا دار و مدار دل کے اوپر ہے. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وهی القلب. تعلیم دیا گیا ہے اگر دل محفوظ رہے گا تو بدن سے نکلنے والے عمل, چاہے وہ آنکھ کا عمل ہو, چاہے وہ ہاتھ کا عمل ہو, چاہے زبان کا عمل ہو, چاہے پیر کا عمل ہو, چاہے دماغ کا عمل ہو, جتنے بھی اعمال ہوں گے وہ تمام کے تمام اعمال اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہوں گے. اور اگر ہمارے دل خراب ہے, ہمارے قلب خراب ہے, قلب بگڑا ہوا ہو, تو ایسے صورت میں بدن سے نکلنے والے جتنے بھی اعمال ہے وہ اعمال ہمیں بھی نقصان پہنچائیں گے, ہمارے قرب و جواز کے لوگوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے. اسی طرح میرے محترم بزرگ اور دوستو, سارے عالم کے لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے. اس وجہ سے ہمارے حضرت نے بڑی اہمیت کے ساتھ ان پانچ باتوں کی تعلیم دی ہے. وہی باتیں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہی ان کے طفیل میں ہے, جیسا کہ راز حضرت طائف صاحب کے بیان میں تلچھت کو صاف کر حضرت نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. جو تلچھت ہے ان کو صاف کیا ہے, صاف کرنے کے بعد وہ تمام باتیں ہمارے سامنے بڑی آسانی کے ساتھ پیش کیا ہے, جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے تو ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے. اس وجہ سے میرے محترم بزرگ اور دوستو, پھر ان پانچ باتوں کو ذہن میں بیٹھا دیں. ایک بات تو تصحیح کلام الہی ہے, دوسری بات تو یہ ہے کہ اپنے چہروں کو بدداری کا ہونا ہے, تیسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی ٹخنوں کو, مردوں کو چاہیے کہ اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھے, ٹخنوں کو نہ چھپائے, چوتھی بات یہ کہ نظروں کی حفاظت ہو, پانچویں بات یہ ہے کہ تو ہم اپنے دل کو محفوظ رکھیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت کے ان تعلیمات کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا بالله.